بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین کرام، محترم المقام مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کا جمعہ بیان islamiafkar.com میں سماعت فرمائیے.
بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین. محترم بھائیو، اللہ تعالی نے انسان کے اندر فطری طور پر مال کی محبت رکھی ہے، اور مال کو دیکھ کر اس کا جی اس کی طرف للچاتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کا بہت زیادہ حریص ہے. ایک جگہ پر حُبًّا جَمَّا کہا ہے، یعنی انسان مال سے حد درجہ محبت رکھتا ہے. دین اسلام نے مال کو فی نفسہ حاصل کرنے کو منع نہیں کیا، بلکہ مال کے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. مال کو کمانے کے سلسلے میں مختلف ان کو وعدے سنائے ہیں، اور مال کے صحیح استعمال پر اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ سنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، مال کا استعمال، مال کا حصول اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے تو مال مالدار کے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور حصول جنت کا اس کے لیے مزدہ ہے. اگر یہ مال غلط طریقے سے حاصل کیا جائے اور غیر شرعی طریقوں سے اس مال کو بٹورا جائے، سمیٹا جائے، تو یہ مال اس مال والے کے لیے درد سر ہے، وبال ہے، زحمت ہے، اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. شریعت مطہرہ نے حلال مال کے حاصل کرنے کے طریقے بتا دیے. تجارت کے ذریعے مال کمایا جا سکتا ہے، ہبے کے ذریعے سے، عطیے کے ذریعے سے، وصیت کے ذریعے سے، وراثت کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے معاملات کے جو بھی طریقے اختیار کیے جائیں اور اس کے ذریعے سے جو بھی مال حاصل کیا جائے، وہ مال بندے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے. اگر اس مال کو حاصل کرنے میں آدمی غیر شرعی طریقوں کو اختیار کرے، سودی لین دین ہو، یتیم کا مال الگ کیا جائے، وراثتیں دبائی جائیں، یا قرض دے کر فائدہ حاصل کیا جائے، یا پرسنٹیج کے بجائے متعینہ فائدہ متعین کر دیا جائے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری شکلیں ہیں جو حرام کے دائرے میں آتی ہیں، اس کا حاصل کر اس طریقے سے حاصل کرنا یا اس کا ان طریقوں پر آپ کو اپنانا، یہ آدمی کے لیے نقصان دہ اور اس کی عاقبت کی برائی کا سبب ہے. قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اے مومنوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارے کانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کی آواز ٹکرائے تو تم اپنے کان کھڑے کر لو. اب اس کے بعد یا تو تمہیں کسی امر کا، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے گا، یا اس کے بعد تم کو کسی غیر شرعی اعتبار سے ممنوع کسی کام کے بارے میں تمہیں باخبر کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، تم اپنے مال کو نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے پر. قرآن مجید نے ایک لفظ باطل استعمال کیا. اب اس کی شرح دسیوں صفحات میں کی جا سکتی ہے. قرآن مجید نے جو غیر شرعی طریقے بتائے جس کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے، اس کی حرمت پر مہر لگا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شرعی طریقوں کو جو بتایا، وہ سبھی طریقے اس باطل کے دائرے اندر آ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اس کے بعد کے دور والوں نے ان اصولوں پر مکمل عمل کیا, جس کی وجہ سے جیتے جی ان کو رضوان اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حاصل ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی. اور وہ اصول ہمارے لیے بتا دیے گئے, اگر ہم ان اصولوں پر چلیں تو ہمارے لیے بھی وہی خوشخبریاں ہیں جن خوشخبریوں کو وہ پا گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ بہت زیادہ اہم ترین باتوں کے اندر اشارہ کیا گیا تھا, ایک اہم ترین بات یہ فرمائی مسلم شریف کے اندر روایت ہے, ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام, تمہارا مال تمہاری آبرو اور تمہارا خون تم پر حرام ہے. جس طرح تم کعبہ مشرفہ کی حرمت کو اپنے دل میں بٹھائے رہے ہو, تم ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت کو اپنے دل میں بٹھائے رہے ہو, عرفے کے دن کی حرمت کو بٹھائے رہے ہو, اسی طرح تم دوسرے کے مال کو اور دوسرے کی آبرو کو اور دوسرے کے خون کو اتنا ہی زیادہ عزیز اور اس کو قابل احترام تصور کرو. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تبرانی کی روایت ہے, بیہقی کے اندر روایت ہے, ہر وہ مال جو حرام سے پلے گا بڑھے گا تو اس کو جہنم کی آگ کھاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا, حرام طے پر چلا جائے گا تو اس صورت کے اندر اس کی صفائی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے اور جلنے کے بعد اس کی صفائی ہو. آپ ذرا تصور کیجئے, ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن کسی بھی شخص کے قدم عرض محشر سے اس وقت تک ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے پانچ سوالات نہیں کیے جائیں گے. ان پانچ سوالات میں دو سوال کا تعلق مان سے ہے, ایک سوال مان کے کہ من اين اكتسب وفيما انفق, تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں کو خرچ کر دیا. اس سے معلوم ہوا مال کا معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے. حقوق اللہ کے اندر اگر کوتاہی آدمی کر لے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مواخذہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ اپنا دریائے رحمت سے اس کے ساتھ دریائے رحمت کا معاملہ کرے اور اس کے لیے معافی کا پروانہ عطا کرے. لیکن اگر کوئی کسی انسان کا مال دباتا ہو یا اس کی آبرو ریزی کی ہو یا اس کا خون کیا ہو یا اس کے سلسلے میں اس کو دلی تکلیف پہنچائی ہو, تو آخرت کے دن ایک دوسرے کا معاملہ جب تک ساتھ نہ ہوگا جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر تو مال ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے اور اقربا اور رشتے دار ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں, جو اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, لیکن وہاں تو معاملہ نیکیوں کا چلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اگر تم لوگ سمجھ لو کہ اگر کسی پر تمہارا ظلم ہوا ہے قبل اس سے کہ تمہاری جان نکل جائے ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کر لو, ورنہ پھر یہ آخرت کے اندر اس کا تم کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے سلسلے میں بہت زیادہ متوجہ فرمایا اور اس شخص کو مفلس فرمایا جو ڈیڑھ ساری نیکیوں کے لانے کے باوجود آخرت کے اندر وہ کنگال ہو جائے گا, حتیٰ کہ خود کی نیکیاں تو نہیں دوسروں کا گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے, آدمی مال کے سلسلے میں لاپرواہی کرتا کیوں ہے جب اسے معلوم ہے میرے مقدر کا رزق مجھے اسی وقت سے لکھ دیا گیا ہے جب سے کائنات وجود میں آئی ہے. ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور چار مہینے کے نہ ہوئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تھا اور اس وقت ہماری عمر ہمارا رزق، ہماری سعادت اور ہماری بدبختی یہ سب لکھ دی تھی، تب پھر دوسرت کے اندر کیا ہم اپنی تقدیر سے ہٹ کر ہمارے مقدر سے زیادہ اپنی جو چالاکی سے، اپنی دانائی سے، اپنے عقل سے حاصل کر سکتے؟ ہرگز نہیں. ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے ابھی بتایا کہ کوئی شخص جب تک اس کا رزق مکمل نہیں ہوتا وہ موت کو موت کے پاس آ نہیں سکتی. یعنی اپنے رزق کے مکمل ہونے کے بعد ہی موت آتی ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے اس کے مقدر کا رزق آنے میں کبھی تنگی ہو جاتی ہے، جب آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو آدمی تقوی اختیار کرے اور رزق حلال کے اختیار کرنے کے طریقوں کو اپناتا جائے. اگر آدمی اپنے مقدرہ رزق کو حرام طریقے سے حاصل کرے گا اس کے رزق کے اندر تو کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے یقیناً گناہ اور اس پر وبال ضرور آئے گا. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کے بارے میں متنبہ کر دیا گیا، یہود اہل کتاب تھے، ان کے احبار اور ان کے رہبان اس وجہ سے تباہ ہوئے، انہوں نے اپنی منزل من اللہ کتابوں کو بازار کی منڈی کے طرح انہوں نے اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا اور اپنی کمائی کا ذریعہ کیا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے. اخذوا الربا وقد نهوا عنه واكلوا اموال الناس بالباطل. اب ان کی من جملہ بربادی کے اسباب میں سے قرآن مجید نے ان کی سود خوری کو اور دوسرے کے مالوں کو ناحق لینے کو بتایا ہے. آدمی دوسرے کے مال کو حاضری وجہ سے کرتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، بے حیا ہو جاتا ہے. جب آدمی کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ جانور ہوتا ہے، بلکہ جانور سے گیا گزرا ہوتا ہے. انہم اللہ کا نام بل ہم اول، وہ تو جانور تو اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ جانور سے زیادہ نکمے ہوتے ہیں. اذا لم تستحی فتنا معذوف، جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں تو جو چاہے تمہارے تم اپنے جی میں جو آئے وہ کیسے جاؤ. تو مال کے سلسلے میں گڑبڑی کا عام ترین سبب اللہ کے خوف کا نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نہ دینا اور آدمی کے بے حیا ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے آدمی کی طبیعت کے اندر اجلت رکھ دی گئی ہے. آدمی چاہتا ہے میرے مقدر کو میں جلدی سے حاصل کر لوں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. اس کا اصول یہ ہوتا ہے میری جھولی بھر جائے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، وہ اس طرف دیکھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے ایک ہی حلق ہوتا ہے، مجھے مال آ جائے میں مالدار بن جاؤں، میں لکھپتی ہوں تو کروڑ پتی کیسے بنوں، کسی چکر کے اندر رہتا ہے. لہذا وہ اجرت کرتا ہے لیکن مقدر میں وہی جو لکھا ہے وہی ملتا ہے، اس سے زیادہ اسے حاصل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے آدمی تما کرنے والا بنتا ہے، حریف بن جاتا ہے اور قناعت کی دولت سے معروف ہو جاتا ہے. تو پھر اس صورت کے اندر مال کو بٹورنے کی فکر اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے اور یہ تصور نہیں کرتا اس دنیا کو مجھے چھوڑ کر جانا ہے، جو مال میرے پاس آئے گا اس کے پائی پائی کا مجھے حساب دینا ہے. امت اس امت کے امت محمدیہ کے فقرا اس امت کے اغنیا سے 500 سال پہلے رنگے جائیں گے، جس طرح کے صحیح احادیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. ایک اور سبب اس کا یہ ہے آدمی کے اندر دین کے علاوہ مجھے کی بنیاد پر حرام کمائی کی نحوست کیا ہوتی ہے، حرام کمائی کے سلسلے میں کیا کچھ وعیدیں سنائی گئی ہیں، وہ اس کے ذہنوں کی معاف نہیں دے رہی تھی، وہ سب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، فرائض ٹوٹ جائے کوئی حرام حرج نہیں، محرمات کے اقدام کوئی حرج نہیں، میں مالدار بن جاؤں، میں کم پیسے کمانے والا بنوں. اگر صحیح معنی میں آدمی اس مال کی جو غیر جائز طریقے پر استعمال حاصل کیا جاتا ہے اگر اس کے نتائج پر غور کر لے تو توبہ کر لے اس مال کے قریب نہ جائے. سب سے بڑی لعنت اور نحوست یہ ہے مال حرام پیٹ میں چلا گیا دعا کی قبولیت رک گئی. صحیح احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے لوگ تم کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا گیا تھا انہوں نے اکبر کی بات کیا ہمیں رہا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے کتاب پر فرمایا ایک شخص ہے لمبے سفر پہ آ رہا ہے بڑا گندا بال ہے مبارک روپ بدن ہے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پائنا اس کا جا بولا اس کی دعا قبول کہتے ہو اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کی غذا حرام کی تو پھر اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول کہتے ہوگی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتے جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہوتا ہے. دوسرا سبب جو حرام مال کی نحوست کو لانے والا ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل آدمی کے قبول نہیں ہوتے. قبولیت عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ہے ڈھیر سارا مال جمع کرتا ہے حرام طریقے سے پھر اس کو خوب صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور اس کا مال اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے تعب کے بجائے اس کے لیے گناہ اور معصیت کا سبب بنتا ہے. ہمارے علماء نے کتنی پیاری پیاری مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے. حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام مال کا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ایسا ہی ہے جیسے پیشاب کے ذریعے سے اپنے کپڑوں کو دھونا. کیا پیشاب یا کپڑے صاف ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مال حرام سے نیکی نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے حضرت وہب بن عوض ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں اگر کوئی شخص رات بھر نماز کے لیے کھڑا ہو قیام اللیل میں پوری رات گزار دے اور اس کے پیٹ کے اندر جو لقمے جا رہے ہوں وہ حرام کے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہ کرے گا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شخص جو حرام پر اپنی کمائی رکھتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے سمندر کی موجوں پر وہ اپنی عمارت تعمیر کر رہا ہے یعنی اس کی عمارت بے بنیاد ہوگی اور وہ کھڑی نہ ہو سکے گی. تو دوسرا سبق عمل صالح کی توفیق سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے. تیسری چیز انسان کے اچھے عمل اور برے عمل کے اثرات اس کے جسم پر پڑتے ہیں. جو آدمی گنہ گار ہوگا تو اس صورت میں اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس کا دل کالا ہو جائے گا اور اس کے بدن کے اندر نیک اعمال کی توفیق سرو کر لی جائے گی اچھے اعمال کی توفیق اس کو نہ مل سکے گی. اور یہ اعمال برے اعمال کے اثرات ہیں. اچھے عمل ہو تو چہرہ روشن ہوگا دل نورانی ہوگا عمل کی توفیق آدمی کو ملے گی اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اسی طریقے سے عقل حلال کے نتیجے میں عقل حرام کے نتیجے میں بے برکتی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے. آدمی جو کماتا ہے اگر وہ غلط طریقے سے کمائے گا غلط طریقے سے اس کا مال جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں یومیہ 5 درہم کماتا ہوں اور میں پریشانی کے اندر میرے دن گزار رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا اپنے مالک سے جا کے کہو کہ میرے تنخواہ میں 1 درہم کی کمی ہو جائے. اس شخص کی سمجھ میں بات نہیں آئی میں تو ان سے کہہ رہا ہوں 5 درہم ناکافی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم کم کیا جائے لیکن بات ماننی تھی جا کے انہوں نے بتا دیا چار دراہم کو تنخواہ ملنے لگی، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو آ کے پھر کہنے لگے کہ چار درہم سے میری جو ہے سچی دیو دور نہیں ہو رہی ہے، کہنے لگے پھر دوبارہ جاؤ اور ایک درہم کم کراؤ، تین درہم ملنے لگے، زندگی کا گزر بسر ہونے لگا، پھر آ کے کہنے لگے آپ نے جو بات اور فارمولا مجھے بتایا اب تین درہم پر میرے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، پانچ درہم پر میرا خرچہ چل نہ رہا تھا، لیکن یہ بتائیے آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں کہی؟ فرمانے لگے ہو سکتا آپ کی جو محنت اس جگہ پر ہو رہی تھی وہ تین ہی درہم کی تھی، آپ نے جو درہم دو زیادہ لیے یہ آپ کی اپنی محنت سے زیادہ تھی جو بے برکتی کا سبب تھی، تین درہم کے آپ مسترد تھے، تین درہم آپ کو ملنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان تین درہموں کے اندر برکت رکھ دی اور اس کے ذریعے سے آپ کے مسائل حل ہونے لگے۔ سچی بات یہ ہے حرام کمائی پیٹ میں جاتی ہے، اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے، اچھی حالت میں موت آنے کی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذہن و دماغ میں جب دنیا ہی سوار ہوگی تو مرتے وقت کلمہ توحید کا اس کا اقرار کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال ان باتوں کے پیش کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے آل اولاد کا جائزہ لیں، ہماری کمائی حلال ہے یا حرام ہے، ہماری کمائی میں کبھی سودی لین دین تو نہیں ہے، کیا ہم قرض دے کے فائدہ تو نہیں لے رہے، ہم اس طور پر کوئی فائدہ حاصل کرنے کی تدبیر تو اختیار نہیں کر رہے، کہیں ہم نے یتیم کا مال تو نہیں دبایا، کہیں ہم وراثت کے سلسلے میں ہم نے گڑبڑی تو نہیں کی، یا سالہ سال گزر جاتے ہیں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، بڑا کوئی ہوتا ہے اس پر جو اجزا کرنے بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی ان کی زندگی میں بے برکتی کا سبب ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کسی کا مال لوٹ لیا جائے، کسی کا مال قتل کر لیا جائے، یہی غلط نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ شرافت کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور مالوں کے سلسلے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ، ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ قوم مدین کے اندر، قوم شعیب کے اندر صرف جو ہے ناک توڑ کے اندر کمی تھی، یہ اللہ نے اصول بتایا ہے کہ جو اصول ہم نے بتائے ہیں کچھ اصول سے ہٹنا تقدیر ہے اور ڈنڈی مارنا ہے، لہذا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو اپنے اعمال اور اپنے مال کا جو ہے جائزہ لینا ہے، اگر اس سلسلے میں گڑبڑیاں ہوئی ہیں تو اس کی معافی شرابی یا اس کی ادائیگی کا معاملہ اسی دنیا کے اندر کر لینا چاہیے، کہ مال کا معاملہ بندے سے جڑا ہوا ہے اور اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اگر میراث کے اندر یتیم کے مال کے سلسلے میں یا کسی کے حقوق دبانے کے سلسلے میں معاملہ ہوا ہے یا کسی کے حق طلبی ہوئی ہے یا کسی کے آبرو ریزی کی گئی ہے تو یہ معاملہ بھی اس روح میں نکل جانے سے پہلے آدمی حل کر لے، تاکہ اس دن جس دن درہم و دینار سامنے آئیں گے اعمال کے ذریعے سے آدمی کو اپنا حساب چکانا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سرپرست عوامی دے اپنے بچوں پر نگاہ رکھے، میرا بیٹا میرا ماتحت کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور ہمارے پیٹ میں کہاں سے جا رہا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمانی اور ہمارا دینی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے بڑے ہو ان کے سلسلے میں دینی رہنمائی کی جائے، دینی رہنمائی سے کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مال کے سلسلے میں اور اعمال کے سلسلے میں ہم کو شرعی حدود کو پھاننے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔